جمعرات 14 مئی کے سیروین کے ساتھ مہابھارت سفدر کا سلام. پاکستان کے سیکٹری خارجہ نے بھارت کے خفیہ ادارے رو کو شورشوں کا ذمہ دار قرار دیا اور افغانستان کو انتباہ دیا.
پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے افغانستان رو کو اپنی سرزمین استعمال نہ کرنے دے.
تفصیل اور تجزیہ عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, احمد رضا سے خبریں سنیے. پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت کا خفیہ ادارہ رو پاکستانی سرزمین پر دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے. حال ہی میں پاکستانی فوج نے بھی یہ الزام لگایا تھا کہ رو پاکستان میں دہشت گردی کو شہ دے رہی ہے. ادھر پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں کل ایک منظم حملے میں ہلاک ہونے والے 40 سے زیادہ اسماعیلیوں کو کڑے پہرے میں سپرد خاک کر دیا گیا, جبکہ واقعے کے خلاف ملک بھر میں سوگ منایا گیا. کراچی سے ریاض سہیل.
الازہر گارڈن جانے والی ویران سڑک پر آج لوگوں کا ہجوم اور سیکیورٹی اداروں کا گھیراؤ تھا. اسماعیلی کمیونٹی کے رضاکاروں نے اندرونی سیکیورٹی کے علاوہ انتظامی معاملات بھی سنبھال رکھے تھے. بعد میں عیدی ایمبولینسوں کے ذریعے میتیں سخی حسن قبرستان منتقل کی گئیں, جہاں لواحقین اور شہر کے مجاہدین کی موجودگی میں تدفین کی گئی. دوسری جانب کراچی میں تمام تجارتی اور کاروباری مراکز بند رہے. بازاروں پر بینر آویزاں تھے جن میں اسماعیلی برادری کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا تھا. سڑکوں پر ٹریفک بھی معمول سے کم رہا.
دوسری جانب پاکستانی فوج کے ترجمان کہتے ہیں کہ کراچی میں ہونے والے ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ شہر کے مضافاتی علاقوں میں سیکیورٹی سخت کی جائے گی, دہشت گردوں اور دیگر جرائم پیشہ افراد کے مالی وسائل کو روکا جائے گا, اور سرکاری افسروں کی تعیناتی میں میرٹ اور شفافیت کو یقینی بنایا جائے گا. بلوچستان کے علاقے اور ماڑا میں حکام کہتے ہیں کہ یونین کاؤنسل کے ایک ناظم سمیت 3 افراد کو اغوا کر لیا گیا ہے. گوادر کی انتظامیہ نے بتایا کہ دیگر مغویوں میں محکمہ صحت اور لیویز فورس کے اہلکار شامل ہیں. فوری طور پر اغوا کے محرکات معلوم نہیں ہو سکے ہیں. افغانستان کے دارالحکومت کابل میں حکام کے مطابق ایک ہوٹل پر مسلح حملے میں کم سے کم 14 عام شہری ہلاک ہو گئے, جبکہ 2 حملہ آور بھی مارے گئے. مرنے والوں میں 4 بھارتی, 2 پاکستانی اور 1 امریکی شہری بھی شامل ہیں. طالبان نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. کابل سے سید انور.
افغان حکام کا کہنا ہے کہ حملہ کل شام اس وقت کیا گیا جب پیلس پارک ہوٹل غیر ملکیوں سے بھرا ہوا تھا جو وہاں ایک میوزیکل کنسرٹ کے لیے جمع ہوئے تھے. حملہ آوروں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ کئی گھنٹوں تک جاری رہا. پولیس کے مطابق خود کش جیکٹوں سے مسلح 2 حملہ آوروں کو دھماکہ کرنے سے پہلے ہی مار دیا گیا.
نیپال کے وزیر اعظم سشیل کوئرالا نے خبردار کیا ہے کہ حالیہ زلزلوں سے بے گھر ہونے والے لوگوں کے لیے آنے والے ہفتوں میں مونسون کی سالانہ بارشوں کے آغاز کے بعد کھلے آسمان تلے جینا مشکل ہو جائے گا. ثنا گلزار.
منگل کو نیپال میں آنے والے دوسرے بڑے زلزلے کے مرکز کے قریبی علاقے چریکوٹ کے دورے کے موقع پر مسٹر کوئرالا نے کہا کہ متاثرین کو خیموں اور سائبان کی ضرورت ہے. امریکی خبر رساں ادارے اے پی نے کہا ہے کہ ہزاروں لوگ خوراک کی تلاش میں چریکوٹ میں جمع ہو گئے ہیں, مگر وہاں بھی اطلاعات کے مطابق کھانے پینے کی اشیاء کی قلت ہے.
تھائی لینڈ کی بحریہ نے پچھلے ایک ہفتے سے سمندر میں پھنسی ہوئی کشتی پر سوار سینکڑوں برمی تارکین وطن کو کھانا اور پانی پہنچایا ہے, مگر انہیں تھائی سرزمین پر آنے کی اجازت نہیں دی ہے. تارکین وطن کی اکثریت برما کے روہنجا مسلمانوں کی ہے. اس سے قبل بی بی سی کے نامہ نگار نے ان تارکین وطن کی حالت اظہار کا آنکھوں دیکھا احوال بتاتے ہوئے کہا کہ کشتی میں سوار لوگ بھوک اور پیاس سے نڈھال تھے اور اپنا ہی پیشاب پینے پر مجبور تھے. ایک نئی تحقیق کہتی ہے کہ کسی بھی انسان کو دل کا دورہ پڑنے, فالش کا حملہ ہونے یا کم عمری میں مر جانے کے بارے میں معلومات انسان کی ہتھیلی میں ہی موجود ہیں. معصومہ ملک.
چینی ذرائع ابلاغ کے مطابق چینی فوج نے پچھلے ماہ ماہرین سے اس بارے میں تب مشورہ.
طبی جریدے لینسٹ میں شائع ہونے والی اس تحقیق کے لیے 14 ملکوں میں 140,000 افراد پر ٹیسٹ کیے گئے, جس سے معلوم ہوا کہ دل کا دورہ پڑنے, فالج ہونے یا کم عمری میں انتقال کر جانے کے امکانات جاننے کے لیے بلڈ پریشر سے بہتر ہاتھ کی گرفت ہے. بین الاقوامی ریسرچ ٹیم کا کہنا ہے کہ صحت جاننے کے لیے ہاتھ کی گرفت ایک سادہ اور سستا طریقہ ہے, مگر ماہرین کا کہنا ہے کہ ہاتھ کی گرفت اور دل کے عارضے کا تعلق واضح نہیں ہے اور اس بارے میں مزید تحقیق کی ضرورت ہے.
بھارتی وزیراعظم نریندر مودی 3 دن کے دورے پر چین پہنچے ہیں, جس کا مقصد دونوں ملکوں کی اقتصادی تعلقات کو بہتر بنانا ہے, مگر دونوں ملکوں کے درمیان عدم اعتماد کے گہرے سائے خدشہ ہے کہ اس دورے پر اثر انداز ہو سکتے ہیں. انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے انڈونیشیا کی فوج سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوج میں بھرتی ہونے والی خواتین کے لیے کنوار پن کا ٹیسٹ فوری طور پر ختم کرے۔ ہیومن رائٹس واچ کہتی ہے کہ فوج میں بھرتی ہونے والی خواتین نے شکایت کی ہے کہ انہیں ایسے جسمانی معائنے سے گزارا گیا جس سے پتہ چلایا جا سکے کہ آیا وہ کنواری ہیں بھی یا نہیں۔ شام سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق شدت پسند گروہ دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں نے تدمر کے قصبے پر حملے کے لیے پیش قدمی کی ہے، جہاں 2000 سال قبل مسیح کے قدیم شہر کے آثار پائے جاتے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں، پنجاب کے وزیر داخلہ۔
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے، وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے لیے یکساں ہیں، زیرو ٹالرنس ہے۔ دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے۔ اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی۔
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیروین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ کراچی میں کل اسماعیلیوں کی صفاکانہ ہلاکت پر آج ملک بھر میں یوم سوگ منایا جا رہا ہے۔ اس کی تفصیل پروگرام میں آگے آنے کو ہے، لیکن پہلے یہ خبر کہ پاکستان نے یہ کہا ہے کہ دہشت گردی کی کارروائیوں میں بھارتی خفیہ ایجنسی را ملوث ہے۔ پاکستان کی سرکاری میڈیا کے مطابق ملک کے سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری نے الزام عائد کیا ہے کہ بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی را پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں کو بڑھاوا دے رہی ہے، جبکہ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان قاضی خلیل اللہ کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان نے ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے افغانستان کی سرزمین کے استعمال ہونے پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان میں ایک مرتبہ پھر بھارت کی خفیہ ایجنسی را کا بڑھتا ہوا تذکرہ کیا کسی بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ تو نہیں، اور کیا پاکستان موجودہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے اس کی سیکیورٹی فورسز کے اہداف واضح ہیں یا نہیں؟ پروگرام میں آج اس پر تفصیلی بات ہوگی اور تجزیہ ہوگا، لیکن پہلے تفصیل سنیے امبر شمسی سے۔
اسلام آباد میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے پاکستان کے سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری کا کہنا تھا کہ ہم مسلسل بھارت سے رو کی پاکستان میں مداخلت کے حوالے سے بات کر چکے ہیں۔ اس بیان کی تصدیق کرنے کے لیے بی بی سی اردو نے سیکرٹری خارجہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، تاہم اپنی مصروفیت کی بنا پر انہوں نے بات کرنے سے معذرت کی۔ دوسری جانب دفتر خارجہ کے ترجمان قاضی خلیل اللہ نے اپنے ہفتے وار پریس بریفنگ میں ایک سوال کے جواب میں کہا کہ پاکستان نے افغانستان کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا ہے کہ را کو پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے افغانستان اپنی سرزمین استعمال نہ کرنے دے۔ ریاستی ٹیلی ویژن پی ٹی وی کے مطابق
پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے افغانستان را کو اپنی سرزمین استعمال نہ کرنے دے۔ پاکستان اور افغانستان دہشت گردی کے خلاف مربوط کارروائی پر متفق ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ۔
قاضی خلیل اللہ سے پریس بریفنگ کے دوران سوال پوچھا گیا کہ کیا کراچی میں اسماعیلی برادری پر حملے میں بیرونی ہاتھ نظر آ رہا ہے، تو ان کا جواب تھا کہ ہماری قیادت نے کہا ہے کہ جب تک آخری شدت پسند کو پکڑا نہیں جاتا، انسداد دہشت گردی کی کوششیں جاری رہیں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ کل کے افسوسناک واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جہاں داعش کے ملوث ہونے کا سوال ہے، ہم نے بار بار کہا ہے کہ پاکستان میں داعش کا وجود نہیں ہے، تاہم ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے اس معاملے پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، اور اگر ضرورت پڑی تو مناسب کارروائی کی جائے گی۔ بھارتی وزیر اعظم کی جانب سے آنے والی خبر پر، جس میں ان کا کہنا تھا کہ وہ کرکٹ کے حوالے سے دونوں ملکوں کے تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں، قاضی خلیل اللہ کا کہنا تھا کہ پاکستان بھارت کی جانب سے اس قسم کے مثبت بیانات کا خیر مقدم کرتا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے مسلح افراد کے کور کمانڈرز کی اجلاس کے بعد فوج کے تعلقات عامہ کے ادارے آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا تھا کہ اجلاس میں پاکستان کے اندر شدت پسندی کے واقعات میں بھارتی خفیہ ادارے را کے ملوث ہونے کا سنجیدگی سے نوٹس لیا گیا تھا۔ امبر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
جیسا کہ آپ نے ابھی اس رپورٹ میں سنا کہ آج دفتر خارجہ کی جانب سے دہشت گردی میں ایک مرتبہ پھر را کے ملوث ہونے کا گمان ظاہر کیا گیا ہے۔ اب ہماری خبروں میں سنتے رہیں کہ پاکستان میں ایک مرتبہ پھر سے بھارت کی خفیہ ایجنسی را کا تذکرہ بہت بڑھ گیا ہے۔ مقامی میڈیا کے کچھ حصے تو خاصے عرصے سے پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کا الزام براہ راست بھارت کی ایجنسی را پر عائد کرتے رہے ہیں۔ ڈاکٹر اعجاز حسین سول ملٹری تعلقات پر ایک کتاب کے مصنف تو ہیں ہی، لیکن وہ علاقائی سیاست پر بھی بہت گہری نظر رکھتے ہیں۔ ہم نے ان سے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ را کا اس قدر تذکرہ، اور وہ بھی بہت اعلیٰ سطح پر، کیا کسی بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ تو نہیں؟
جی، تبدیلی کا پیش خیمہ جو ہے مجھے تو نظر نہیں آتا، کیونکہ اس طرح کے جو رجحانات ہیں، اس طرح کی جو سوچ ہے، وہ تو پاکستان کے عسکری اداروں میں اور پاکستان کے دوسرے سرکاری اداروں میں پائی جاتی ہے۔ میرا خیال ہے اس کی وجہ جو ہے وہ پچھلے دو تین مہینوں کے حالات ہیں، جو خاص طور سے کراچی میں پریشن چل رہے ہیں، جہاں پہ ایم کیو ایم کے دو تین افراد پکڑے گئے اور ان پہ یہ الزامات لگائے گئے کہ وہ آ کے بیاض پہ کام کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ پچھلے حالیہ جو ہمارے سیکورٹی آپریشنز ہیں، ان کی وجہ سے جو ہے یہ اس طرح کی صورتحال جو ہے بننا شروع ہوگی، جہاں پہ بیرونی عناصر کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اور چونکہ بھارت پاکستان کا جو ہے عسکری حلقوں میں دشمن تصور کیا جاتا ہے اور ماضی میں اس کی طرف اشارے کیے گئے ہیں، تو میرا خیال ہے وہ اس حوالے سے جو ہے ان کو اس سے جوڑنا چاہتے ہیں۔
لیکن ڈاکٹر اعجاز حسین، یہ بتائیے کہ پاکستان میں اب تک جتنی دہشت گردی ہوئی ہے یا ہو رہی ہے، پاکستان میں اس کے کرنے والے ایسے اداروں یا تنظیموں سے تعلق رکھتے ہیں جو اسلامی شدت پسند کہلاتی ہیں اور بھارت کو اپنا دشمن سمجھتی ہیں، تو پھر اس قسم کے واقعات کا را سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟
یہ بڑا اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، جو اس طرح کے آپریشن کرتے ہیں، جن لوگوں کو بیگنا لوگوں کو مارا جاتا ہے، وہ مذہب کا نام استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ خالصتاً مذہبی جو ہے افراد نہیں ہوتے، اس سینس میں کہ وہ جو ہے وہ سموسلات کے پابند ہوں اور وہ دین کی اصل روح کو جانتی ہوں۔ میرا خیال ہے وہ پیسے کے لیے یہ کام کرتے ہیں، اور پیسہ جو ہے ان کو بڑی حد تک جو ہے آئیڈیالوجی سے دور لے کے چلا جاتا ہے۔ تو اس طرح کے واقعات جو ہے جس میں مذہبی لوگوں کے استعمال اگر وہ ہو جاتے ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یعنی اس طرح کے لوگ مذہب کا لبادہ اوڑھ کے جو ہے اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو سوات میں جو جن لوگوں نے پریشن کیے، وہ عام لوگ تھے، کوئی ٹرک کا ڈرائیور تھا، کوئی جو ہے وہ خراج کی مشین چلاتا ہے، لیکن مذہب کا نام جو ہے استعمال کر کے انہوں نے جو ہے اس طرح کے کام کیے ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ فنکشنل لیول پہ، آپریشنل لیول پہ جو ہے وہ سارے جو ہے وہ اپنے معاشی مفادات کو دیکھتے ہیں۔
جی، اور دہشت گردی کے لیے مذہب استعمال کیا جا رہا ہے؟
بالکل استعمال کیا جا رہا ہے
جی۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ را پر الزام لگا کر ملک کے اندر ہی کسی بڑی کارروائی کا منصوبہ بنا رہی ہو؟
دیکھیں، یہ بہت بڑی صورتحال ہے، ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے، جہاں پہ جو ہے وہ کور کمانڈرز کی سطح پہ اور پھر آرمی چیف کی سطح پہ راہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تو ایک جو سوال اٹھتا ہے یہ ہے کہ انہیں ثبوت دینے پڑیں گے پاکستانی قوم کو کہ یہ جو ہے شواہد ہیں جس کی بنیاد پہ ہم یہ چیز جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں۔ تاہم مجھے لگتا یہی ہے کہ جو پچھلے دو ہفتوں میں جو اشارے کیے گئے تھے، جو ایم کیو ایم کے لوگ جو ہے جن پہ الزامات لگائے گئے، میرا خیال ہے اگر اس طرح کے جو ہے لوگ اور سامنے آ جاتے ہیں اور تھوڑے بہت جو ہے وہ شواہد بھی یا اشارے کی حد تک جو ہے شواہد بھی ان کے پاس آ جاتے ہیں، تو پھر میرا خیال ہے شاید ایم کیو ایم جو ہے کراچی کی حد تک جو ہے اس پہ جو ہے شاید جو ہے وہ کارروائی کی جائے دوبارہ سے۔
تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ بلوچستان میں را، کراچی میں را، خیبر پختونخوا میں را، یہ کچھ زیادہ ہی را کی بات ہو رہی ہے پچھلے چند ہفتوں سے، کیا یہ اندرونی کسی معاملے سے توجہ ہٹانے کی کوشش نظر نہیں آ رہی؟
دیکھیں، یہ تو حکومتوں کا، یہ تو ایک حکومتیں جو اس طرح کے جو ہے وربے استعمال تو کرتی ہیں پاکستان کے اندر جو ہے۔ دیکھیں، پچھلے چھ مہینوں سے جب کہ نیشنل ایکشن پلان بنا ہے، 1000 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں، جس میں سویرین جو ہے ان کی تعداد زیادہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے پاکستان چائنا کے درمیان جو ہے تعلقات چل رہے ہیں، اس پہ بھی حکومت جاری تھی کہ اس پہ جو ہے بات چیت جو آگے بڑھے، سول سوسائٹی کو انوالو کیا جائے۔ اس کے بعد پاکستان کے معاشی حالات بھی جو ہے وہ اتنے اچھے نہیں ہیں، تو میرا خیال ہے اس طرح کے حلقے جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تاہم میرا خیال ہے شاید اس میں سنجیدگی کا جو عنصر ہے وہ زیادہ ہے، اور شاید کوئی آپریشن ہے جو ہے وہ کراچی میں یا اس کے گرد و نواح میں جو کرنا چاہ رہے ہیں، تو میرا خیال ہے
بلوچستان میں
وہاں اس کے بارے میں کوئی جو ہے وہ زیادہ متحقق بات نہیں کر سکتا، کیونکہ وہاں پہ جو بھی چیزیں کی جاتی ہیں وہ عام طور پر میڈیا سے یا معاشرے سے جو ہے وہ چھپا کی جاتی ہیں، اور اگر کو کیا جائے گا تو شاید اس کے بارے میں اگر وہ خبر آ گئی تو ہم اس پہ تبصرہ کر لیں گے۔
تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے، چاہے وہ کراچی میں ہے یا ملک کے کسی اور حصے میں۔
جی، اس کی دیکھیے اس میں یہ ہے کہ ابھی دو تین دن پہلے جو ہے وہ انگلینڈ سے ان کے جو ہے ایل بی ٹیریٹری پاکستان میں آئے تھے، انہوں نے پاکستان کے داخلہ سے جو ہے ملاقات کی ہے، اور میرے علم کے حد تک جو ہے شاید پاکستان نے ان سے جو ہے کوآپریٹ کیا ہے، ہو سکتا ہے ان کے خلاف جو ہے قانونی چارہ جو ہے اس کو زیادہ مستدی سے کام کیا جائے۔ तो ये इस तरह की जो बयानबाजी है और इसका इस्तेमाल जो है वो इशारा करती है कि इनके हाथ में कुछ शवायद हैं जिसकी बुनियाद पे खासतौर से एमक्यूएम को और उसके बाद भी बाकी जो जो ऑर्गेनाइजेशन है चाहे वो सवात में है चाहे वो क्वेटा में या बलोचिस्तान में उनके खिलाफ ये कार्रवाई शायद प्लान करना चाहते हैं।
ये थे सिक्योरिटी उमूर के एक माहिर डॉक्टर एजाज हुसैन जो कह रहे थे कि दहशतगर्द अपने अजायम के लिए यानी दहशतगर्दी के लिए मजहब का महज नाम इस्तेमाल करते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी से निपटने के लिए सिक्योरिटी पैराडाइम यानी सलामती का जो निज़ाम है उसमें क्या इस बारे में कुछ आगाही है कि आदाफ क्या होनी चाहिए और क्या मौजूदा दहशतगर्दी से निपटने के लिए ये निज़ाम पूरी सलाहियत या अहलियत रखता भी है या नहीं। आयशा सिद्दीका सिक्योरिटी उमूर की माहिर हैं और एक किताब की मुसन्निफ हैं।
देखिए इसको मैं दो तरीके से मैं देखती हूँ। एक तो ये है कि वो जो बड़ा लेवल पे एक बड़ी मैक्रो लेवल पे एक पैराडाइम है हमारा सिक्योरिटी का वो तो लगता है कि अभी तब्दील नहीं हुआ जिसकी वजह से ये बहुत सारी गुंजाइश रह जाती है कि हम अपने आप को हमारा दिफा नहीं हम अपना कर सकते। और मेरा इशारा है ये जो प्रॉक्सीज रखने का ये जो मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमें हैं उनके सर पे हाथ रखने का और इस उम्मीद पे उनको अपने यहाँ रहने देने का कि शायद ये कभी किसी दिन काम आ जाए। और ये जुड़ा हुआ है अफगानिस्तान में आगे जो होने जा रहा है उससे। अफगानिस्तान में हिंदुस्तान के जो कदमों की चाप है वो हमारे यहाँ अस्करी इदारों को बहुत जो है वो परेशान करती है। तो इसलिए आप देखेंगे कि लश्कर तैयबा है जैश मोहम्मद है और भी कुछ जो तंजीमें हैं जो कि पंजाब में बेस्ड हैं और सिंध में भी फैली हुई हैं वो अभी तक मुसलसल हैं। और हमें बार बार यही बताया जाता है जब ये शुरू जरा दिसंबर 16 के बाद जब बच्चे पेशावर में मरे कि अब बिल्कुल बगैर किसी तफरीक के जंग होगी लेकिन लग नहीं रहा कि किसी तफरीक के बगैर किसी तफरीक के ये जंग हो रही है अभी भी तफरीक मौजूद है। दूसरा है कि उसके बाद जो एक डेवलप किया गया एक फ्रेमवर्क डेवलप किया गया नेशनल एक्शन प्लान के तहत उसमें कुछ 20 नुकात थे। उन 20 नुकात में 3 जो हैं वो तो पहले ही जो नेक्टा है नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी जो एक अदारा बना उसने पहले ही अपने हाथ पीछे कर लिए और वो 3 थे कि रिपेट्रिएशन यानी अफगानियों की जो अफगान हैं उनको वापस भेजने का मदारिस का और जो तंजीमें हैं दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको बैन करने का। क्योंकि आप ये देखिए कि बहुत सारी तंजीमें जो हैं उनके कुछ हिस्से जो हैं जैसे अहले सुन्नत वल जमात है जो कि लश्कर झंगवी के साथ जुड़ी हुई है जो कि सिपा सहाबा के साथ जुड़ी हुई है वो इलेक्शन भी लड़ती है तो वो
और जुलूस भी निकालती है
उनका एक सियासी भी है। अच्छा वो ये सारे लोग जो हैं ये JUIF जो है जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप उससे भी जुड़े हुए हैं। आप ये देखिए कि बलूचिस्तान ले लें या आप सिंध ले लें उसमें जो लश्कर झंगवी वाले बहुत हैं वो लोग आके वो जब से ये नैप नेशनल एक्शन प्लान का सिलसिला शुरू हुआ है तो वो JUIF की छतरी तले आ गए हैं। सो आप फिर किसको बैन करेंगे वो भी बड़ी परेशानी है। फिर ये है कि मदारिस को तो हाथ ही नहीं कोई लगाने दिया जा रहा बहुत सारी कमजोरियां हैं
जी।
सो जब ये इस किस्म का पैराडाइम हो तो फिर ऐसी बलाओं से नाफरीतों से लड़ना जो है काफी मुश्किल हो जाता है।
मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ एक पॉलिसी बनाई गई है एक कौमी एक्शन प्लान यानी कौमी हिकमत अमली बनाई गई है जिस पर कुछ अमल दरामद भी हो रहा है लेकिन उसमें पॉलिसी में जो कमियां हैं कोताहियां हैं या खामियां हैं क्या एक टारगेट वक्त देने के बाद उस पर पार्लियामान में बहस नहीं होनी चाहिए कि ये खामी रह गई थी इसको पूरा किया जाए जैसा कि नजर आ रहा है कि ऑपरेशन के बावजूद इतने वेल प्लान किस्म के मंसूबे पर अमल हो जाता है जैसे कराची में कल हुआ।
बिल्कुल होना चाहिए पार्लियामान में लेकिन मसला ये है कि पार्लियामान के भी कई दफा लगता है कि जो हाथ जो है वो कुछ बंधे हुए से हैं। क्योंकि आप ये देखिए ना कि कराची में जितना हो रहा है उसमें हमें तो जब शुरू हुआ था ये जो जिस सब प्लान की तरफ इशारा कर रही है तो तब यही बताया गया था कि ये जो مذہبی دہشت گردی ہے اس پہ زیادہ فوکس کیا جائے گا, کام کیا جائے گا اس پہ, اس کو ختم کرنے کے لیے. لیکن اب جو ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک سیاسی پارٹی جس کے بہت سارے گناہ ہیں, جو کہ بالکل ایک کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالو رہی ہے, لیکن اس کو آپ ایک اپنے کرائم کے جو لا ہیں ان کو مضبوط کر کے اس سے آپ کر سکتے ہیں, نبردابازما ہو سکتے ہیں. لیکن یہ جو مذہبی دہشت گردی ہے یہ تو بہت زہریلی چیز ہے, جس کو کرنے کے لیے آپ کو زیادہ طاقت لگانی چاہیے, کیونکہ ہم نہیں کر رہے اور اس کی جو گفتگو ہے وہ بھی نہیں ہو رہی.
اور جو بھی آپریشن چلتے ہیں یا ان پر کام ہوتا ہے وہ پھر کوئی بھی جواب دہ نہیں ہے کسی ادارے کے سامنے آ کے کہ اپنی پچھلی کارکردگی کے بارے میں بتائے اور آئندہ کا لائحہ عمل طے کرے, ایسا بھی کچھ نہیں ہو رہا.
بالکل نہیں ہے جی. اور میرے خیال میں ایک جو چیز ابھی ایک آدھ دن پہلے جو سیمور ہرش کی رپورٹ سامنے آئی, اس میں جو چیز جس میں ایک بہت ہمارے لیے دلچسپی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو سارا کہ جی کس طرح اسامہ بن لادن کو رکھا گیا, پکڑا گیا, یہ وہ. اور یہ میں اس لیے وہ واقعے کا ذکر کر رہی ہوں, وہ جڑا ہوا ہے اس چیز سے کہ جب تک ہمارے ہاں ساری ہمارے عسکری اداروں کی ہمارے سارے جو سیکیورٹی پیراڈائم جہاں جو جس قسم کا ہے اس کی ایک اکاؤنٹبلٹی نہیں ہوگی اور ایک ٹرانسپیرنسی نہیں ہوگی, اس پہ گفتگو نہیں ہوگی, اور یہ سارا جو سیکیورٹی کا پیراڈائم ہے وہ لوگوں عام آدمی کو مد نظر رکھ کے نہیں بنایا جائے گا, تو پھر آپ ان آلائشوں سے, ان مصیبتوں سے کیسے جان چھڑائیں گے.
سیکیورٹی امور کی ایک مصنفہ اور ماہر عائشہ صدیقہ. پاکستان میں دہشت گردی کا افریت, ابھی اس کا مزید تذکرہ کریں گے, لیکن یہاں ذکر افغانستان میں ہونے والے ایک دہشت گرد حملے کا. افغانستان کی دارالحکومت کابل میں حکام اور اقوام متحدہ کے دفتر کا کہنا ہے کہ ایک ہوٹل پر مسلح افراد کے حملے میں کم از کم 14 افراد ہلاک ہوئے ہیں. یہ حملہ پیلس پارک ہوٹل میں کیا گیا اور ہلاک ہونے والوں میں ایک امریکی اور اٹلی کا ایک باشندہ بھی شامل ہیں. اس حملے کی ذمہ داری طالبان نے قبول کی ہے. تفصیل سید انور کی اس رپورٹ میں.
گزشتہ رات کابل شہر کے ایک مرکزی حصے میں ایک گیسٹ ہاؤس پر حملے کے نتیجے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 14 افراد تک پہنچ گئی ہے. حملہ گزشتہ رات 9 بجے شروع ہوئی. حملہ آور اور افغان فورسز کے درمیان لڑائی کئی گھنٹے تک جاری تھا. اقوام متحدہ کی جانب سے جاری کی گئی ایک رپورٹ میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 14 افراد بتائی گئی ہے. ہلاک ہونے والوں میں 4 بھارتی شہری, ایک امریکی اور ایک اٹالین شہری شامل ہیں. باقی دیگر افراد افغان شہری بتائے گئے ہیں. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے 2 حملہ آوروں کو خودکش دھماکہ کرنے سے قبل ہی ہلاک کر دیا ہے. کابل پولیس چیف عبد الرحمن رحیمی کہتے ہیں,
امو رسیدن بوقت و زمان نیروهای امنیتی باعث ازی شد.
پولیس چیف کہہ رہے تھے سیکیورٹی فورسز کے بر وقت جائے وقوع پر پہنچنے کا سبب یہ ہوا کہ ہم نے 54 افراد کو ہوٹل کے اندر سے نکال کر محفوظ مقام پر منتقل کر کے ان کے زندگی کو بچائے. افغان حکام کا کہنا ہے کہ حملہ اس وقت کیا گیا جب پیلس پارک ہوٹل غیر ملکیوں اور افغان شہریوں سے بھرا ہوا تھا جو وہاں ایک میوزیکل کنسرٹ کے لیے جمع ہوئے تھے. توقع تھا کہ افغان غزل گلوکار استاد الطاف حسین سراہنگ اس رات یہاں غزل پیش کریں گے, لیکن جس طرح وہ اپنے اس غزل میں بے وفائی سے شکایت کرتے ہیں, اسی طرح حملہ آور ان سے بے وفائی کر کے انہیں زخمی کر دیا ہے. استاد سراہنگ کہہ رہے تھے, یہاں حملہ ہوا, مجھے بھی چوٹ لگی اور میں بھی زخمی ہوا. کچھ دوست شہید ہوئے, کچھ زخمی ہوئے ہیں, مجھے دھچکا لگا ہے. طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ اس حملے میں غیر ملکیوں سمیت متعدد افراد مارے گئے ہیں. سعید انور، بی بی سی، کابل۔
کراچی میں کل درجنوں اسماعیلیوں کی صفاکانہ ہلاکت پر آج ملک بھر میں یوم سوگ منایا جا رہا ہے، اور جو ہلاک شدگان تھے ان کی نماز جنازہ اور تدفین ہو گئی ہے سیکیورٹی کے انتہائی سخت پہرے میں۔ یہ خبر آگے آنے کو ہے۔ اور پاکستان کے شہری دہشت گردی کے ایسے واقعات کے بعد کس کرب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس بارے میں ایک تفصیلی پروگرام بھی ہم آپ کو آگے چل کر سنوائیں گے۔ اور ہماری اس وقت ہیڈ لائن جو ہے وہ یہ ہے کہ قلعدم تنظیموں کے خلاف بلا تفریق کارروائی کا فیصلہ، یہ آپ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں۔ سربین جاری ہے۔
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ،
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس، ایم آئی کے پاس، ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے۔ تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں، تو یہ آ جائیں گے، بالکل اس کے اندر آ جائیں گے، زیرو ٹالرنس ہے۔
تو پھر کیا ہوتا ہے، گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہوتے ہیں، چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے، کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے، ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں، وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن اس کی ہوتی ہے، جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے، جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔
باخبر رہنے کے لیے سربین سنا کیجیے۔
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ عبدالرشید شکور۔
پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان کا کہنا ہے کہ کراچی میں گزشتہ روز پیش آنے والے دہشت گردی کے واقعے کا زمبابوے کی ٹیم کے دورے پاکستان پر اثر نہیں پڑے گا، اور ابھی تک زمبابوے نے کسی قسم کے تحفظات کا ان سے اظہار نہیں کیا ہے۔ شہریار خان نے یہ بھی کہا کہ بھارتی کرکٹ بورڈ نے 10 اسپورٹس کے ساتھ نشریاتی حقوق کے معاملے پر پاکستان کرکٹ بورڈ سے تحریری طور پر کوئی رابطہ نہیں کیا۔ واضح رہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا 10 اسپورٹس سے نشریاتی حقوق کا معاہدہ ہے، لیکن چونکہ اس کا گروپ آئی سی ایل کی طرز پر متوازی کرکٹ شروع کرنے کا اعلان کر چکا ہے، لہٰذا بی سی سی آئی اس پر اعتراض کر سکتا ہے، خاص طور پر اس صورت میں جب پاکستان اور بھارت کی سیریز بھارت میں کھیلی جائے، جس کے اشارے بی سی سی آئی نے دیے ہیں۔ پاکستانی ہاکی ٹیم کل جنوبی کوریا کے دورے پر روانہ ہونے والی ہے، لیکن ٹیم کے کھلاڑی ڈیلی الاؤنس کی عدم ادائیگی پر پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ ٹیم کے مینیجر شناز شیخ نے تسلیم کیا ہے کہ صورتحال پریشان کن ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن نے آسٹریلوی دورے پر ٹیم کو ڈیلی الاؤنس کی مد میں صرف 50% ادائیگی کی اور بقیہ 50% آئندہ ماہ ادا کرنے کا کہا، جس پر کھلاڑی خوش نہیں ہیں۔ یوونٹس نے دفاعی چیمپئن ریال میڈرڈ کو ہرا کر چیمپئنز لیگ کے فائنل میں جگہ بنا لی۔ 6 جون کو ہونے والے فائنل میں اس کا مقابلہ بارسلونا سے ہوگا، جو بائن میونک کو ہرا کر فائنل میں پہنچی ہے۔ یوونٹس اور ریال میڈرڈ کے درمیان کھیلا جانے والا سیمی فائنل کا دوسرا مرحلہ 1-1 گول سے برابر رہا۔ یوونٹس نے پہلے مرحلے کے میچ میں 2-1 سے کامیابی حاصل کی تھی، لہذا 3-2 کی مجموعی برتری پر اس نے فائنل تک رسائی حاصل کر لی۔ 2003 کے بعد یہ یوونٹس کا چیمپئنز لیگ کا پہلا فائنل ہوگا۔ انگلش بیٹسمین کیوین پیٹرسن پنڈلی کی تکلیف میں مبتلا ہو کر آئی پی ایل سے باہر ہو گئے ہیں۔ یہ تکلیف انہیں گزشتہ دنوں ٹرپل سینچری کے دوران ہوئی تھی۔ پیٹرسن نے انگلینڈ کی طرف سے دوبارہ کھیلنے کی خاطر کاؤنٹری کرکٹ میں سرے کی نمائندگی کی، لیکن انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے انہیں بتا دیا ہے کہ وہ دوبارہ انگلینڈ کی طرف سے بین الاقوامی کرکٹ نہیں کھیل سکتے۔
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھی عبدالرشید شکور۔ امریکی صحافی سیمور ہرش کے اسامہ بن لادن کو ہلاک کرنے کے بارے میں جو رپورٹ شائع ہوئی ہے، اس کے چند روز بعد پاکستان کے دفتر خارجہ نے اس کی تردید کر دی ہے اور اسے مسترد کر دیا ہے۔ اس بارے میں بات کریں گے آگے چل کر۔ اور پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات کے بعد شہریوں کا کیا حال ہے، اس پر بھی بات ہوگی، مگر پہلے اہم خبروں کی سرخیوں کے ساتھ احمد رضا۔
زمبابوے کے کرکٹ بورڈ نے کہا ہے کہ پاکستان کے دورے کو معطل کرنے کے اعلان پر نظر ثانی کی جا رہی ہے اور حتمی فیصلہ ابھی ہونا باقی ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت کا خفیہ ادارہ را پاکستانی سرزمین پر دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے۔ بلوچستان کے علاقے اورماڑہ میں حکام کے مطابق یونین کونسل کے ایک ناظم سمیت 3 افراد کو اغوا کر لیا گیا۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں حکام کے مطابق ایک ہوٹل پر مسلح حملے میں کم سے کم 14 عام شہری مارے گئے، 2 حملہ آور بھی ہلاک ہوئے۔ تھائی لینڈ کی بحریہ نے پچھلے ایک ہفتے سے سمندر میں پھنسی ہوئی کشتی پر سوار سینکڑوں برمی تارکین وطن کو کھانا اور پانی پہنچایا ہے، مگر انہیں تھائی سرزمین پر آنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اور بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی 3 دن کے دورے پر چین پہنچے ہیں، جس کا مقصد دونوں ملکوں کے اقتصادی تعلقات کو بہتر بنانا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے، اور اب ہم چلیں گے کراچی، جہاں کل درجنوں اسماعیلیوں کی صفاکانہ ہلاکت پر ملک بھر میں آج یوم سوگ منایا جا رہا ہے، اور ہلاک شدگان کی نماز جنازہ سخت سیکیورٹی میں ادا کر دی گئی ہے۔ فوج کی سربراہ رائیل شریف نے بھی وہاں آج ایک اجلاس کی صدارت کی ہے، اور متاثرہ الازہر گارڈن میں آج صبح کیسے گزری، ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہوا کیا، کیا سلوک ہوا، کہاں کہاں گولیاں ماری گئیں، یہ تمام تفصیلات ہیں ریاض سہیل کی اس رپورٹ میں۔
الازہر گارڈن میں آج صبح مختلف تھی، جہاں لوگ اس وقت ملازمتوں پر جاتے تھے، آج ان کا رخ اپنے پیاروں کی لاشوں سمیت قبرستان کی طرف تھا۔ گزشتہ روز بس حملے میں ہلاک ہونے والے 45 میں سے 43 افراد کی نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد سخی حسن قبرستان میں تدفین کی گئی۔ قیام پاکستان سے لے کر آج تک اسماعیلی برادری پر یہ سب سے بڑا حملہ تھا۔ خوفزدہ برادری نے آخری رسومات کی ادائیگی بھی کڑے پہرے میں کی۔ ایس پی سلمان نیازی نے ہمیں سیکیورٹی انتظامات کے بارے میں آگاہ کیا۔
ایسٹ ہیڈ کوارٹر سے کافی 200 کی تعداد میں نفری آئی ہے، اس کے علاوہ آر آر ایف کی 4 پلاٹونز آئی ہیں، اس کے علاوہ ایس ایچ یو کے اسپیشل کمانڈوز کی ہمارے پاس 8 موبائلز آئی ہیں، 4 ہمارے پاس بختر بند گاڑیاں جو اے پی سیز ہوتی ہیں وہ آئی ہیں، اور اس کے علاوہ تھانوں کی اضافی نفری بھی بھاری تعداد میں موجود ہے۔
تجارت، صحت اور تعلیم سے وابستہ برادری نشانہ کیوں بنی، سبھی حیران ہیں۔ اسماعیلی برادری نے اپنے خیالات کا اظہار کچھ یوں کیا۔
آلدو ہماری کمیونٹی کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اس کنٹری کو بنانے میں، بہت سے آخان پروجیکٹس چل رہے ہیں، تو یہ گورنمنٹ کی پرائیورٹی دینی چاہیے کہ وہ کمیونٹیز کو جو ہے پراپر سیکیورٹی فراہم کرے۔
بالکل درندوں کا کام ہے یہ، کوئی انسانیت کی وہ نہیں ہے، اس کا کوئی اسلام اور انسانیت اور کوئی پاکستان سے جو ہے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، یہ تو صرف درندوں کا کام ہے۔ اب اس میں جو ہے نا دہشت گرد جو ہے نا، تو اس نے ہماری ملک کو اور خاص کر کراچی کو بالکل تباہ کر کے رکھ دی ان لوگوں نے۔
آغا خان کمیونٹی از اے ویری پیسفل کمیونٹی، وائی سمبڈی وڈ ڈو دیٹ، ڈز اینیبڈی ہیز اینی آنسر فار دیٹ؟ آئی نو دی پولیٹیشینز اینڈ ڈفرنٹ گورنمنٹس دے آر ڈوئنگ لیول بیسٹ، آئی ایم ناٹ بلیمنگ اینی گورنمنٹ، بٹ دی کوشچن از وائی، وائی اینڈ وائی؟
یہ جو جیسے بھی ہوا ہے، یہ آج اس کے لیے کوئی ورڈز نہیں ہے۔
اسماعیلی برادری پر حملے کی ذمہ داری دولت اسلامیہ نے قبول کی ہے، لیکن اسماعیلی برادری کے روحانی پیشوا پرنس کریم آغا خان کا کہنا ہے کہ حملے کے محرکات سیاسی یا فرقہ وارانہ ہو سکتے ہیں۔ حکومت نے آج یوم سوگ منانے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد شہر میں تمام تجارتی مراکز بند رہے اور ٹریفک معمول سے کم نظر آئی۔ وفاقی اور صوبائی حکومت کراچی میں دہشت گردی کے خاتمے اور کاروبار بحال کرنے کے لیے کوشاں ہیں، لیکن دہشت گردی کے واقعات خوف میں جکڑے لوگوں کی معاشی تنگی کا سبب بن جاتے ہیں۔ واٹر پمپ پر کچھ ایسے ہی مزدوروں سے ملاقات ہوئی جو روزگار کے متلاشی تھے۔
صبح سے آتے ہیں، کام دھندا نہیں ہے، آج ہڑتال ہے، ویسے میرے گھر نہ کوئی ادھر چاہ نہ پانی، پانی بھی نہیں پینے کو ملتا، آج بڑے پریشان ہیں۔ مزدور تو زیادہ پریشان ہوتا ہے، آج پریشانی، آج کوئی بھی نہیں آ رہا ہے، پہلے تو ہڑتال نہیں ہوئی تو کاروبار ہوتا ہے، تو کوئی آ گیا چلے گئے، آج تو کوئی کام والا آ بھی جائے، نہ سیمنٹ ملے گا نہ بجری ملے گی، کوئی بھی نہیں آ رہا ہے۔
کراچی میں اسماعیلی برادری کی بس پر حملے میں ہلاک ہونے والے مسافروں کو سر، گردن اور سینے میں گولیاں ماری گئی تھیں، یہ آگاہی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں دی گئی ہے۔ پولیس سرجن ڈاکٹر جلیل قادر نے اس رپورٹ کی تفصیلات بتائیں۔
کچھ کو صرف سر میں تھی، کچھ کو سر اور گردن میں تھی، کسی کو گردن اور سینے میں تھی، اس طرح سے تھا۔ اگر یہ میں کہوں کہ 43 باڈیز میں سے 17-18 ایسی تھی جن میں سنگل بلٹ تھی، ہر شارپ انجریز تھیں کچھ لوگوں کی باڈیز پہ، جو پاسبلی بس کا کوئی گلاس یا شیشہ اڑ کے جیسے لگتا ہے اس طرح کے، یہ سب کے سب 20 سال سے 70 سال کی عمر کے لوگ تھے۔
ایس ایس پی اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ راجہ عمر خطاب کا کہنا ہے کہ بس کے معائنے اور بیانات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بس میں سوار ہونے کے لیے دونوں گیٹ استعمال کیے گئے، جس کے بعد اس میں 4 لوگ سوار ہوئے
اور تقریباً 57 سیٹس ہیں گاڑی کے اندر،
और 55 के ऊपर उन्होंने एक एक सीट के ऊपर जाकर अटैक किया, एक एक सीट पे एक एक फायर मारा उन्होंने, जिसके भी सर में मारा। और ज्यादातर हलाकतें इस वजह से हुई हैं कि उसमें जो लोग हैं उनके दम सर में गोलियां मारी गई हैं, और दोनों तरफ से ऊपर चढ़ने की एविडेंस मिली है कि दोनों साइड से दो दो लोग चढ़े हैं, और ये एविडेंस कम्प्लीट है कि चार लोग थे जो बस के अंदर गए हैं, बाहर उनके साथी दो भी हो सकते हैं और तीन भी हो सकते हैं।
दूसरी जनी फौजी सरबराह जनरल राहिल शरीफ की सरबराही में एपेक्स कमेटी ने दहशतगर्दों और मुलजमान की माली मदद पर नजर रखने और शहर के मजाफाती इलाकों की निगरानी का फैसला किया है ताकि दहशतगर्दों के हमलों से बचा जा सके। कराची में कोर हेडक्वार्टर में मुनक्कद इजलास में गवर्नर सिंध डॉक्टर इशतुल इबाद, वजीर आला सिंध सईद कायम लिशा, डीजी रेंजर्स और कोर कमांडर ने शिरकत की। ISPR के एलामिये के मुताबिक इजलास में फैसला किया गया कि मुख्तलिफ महकमों में अहलियत की बुनियाद पर तैनाती की जाएगी। मुलजमान के खिलाफ सियासी, मजहबी, फिरके या किसी भी सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर कार्रवाई होगी। रियाज सोहेल, BBC, कराची।
पाकिस्तान में जब भी इंतहा पसंद खून बहाते हैं वही बहस फिर छिड़ जाती है कि आखिर रियासत कहाँ है और शहरी किसके कंधे पर सर रखें। आइए इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करें। शुरकाए गुफ्तगु हैं फातिमा जैदी जो एक सहाफी हैं, तसव्वुर करीम बेग जो दस्तावेजी फिल्म साज हैं, मेजबान हैं वसतुल्ला खान।
आदाब, मैं हूं वसतुल्ला खान। आज का दिन भी ऐश से गुजरा, सर से पा तक बदन सलामत है। मौत का वैसे तो कोई भरोसा नहीं, लेकिन आज के पाकिस्तान में जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। कौन, कब, कहां, क्यों कत्ल हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। उसके लिए रंग, नस्ल, मजहब, जात, फिरके की कोई कैद नहीं, बस किसी को किसी का बुरा लगना शर्त है। इन हालात में जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं लोग, खुसूसन जवान लोग। मैंने मधु किया है तसव्वुर करीम बेग साहब को, जो कि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में फिल्म साजी की तालीम हासिल कर चुके हैं, और उनके साथ हैं फातिमा जैदी, जर्नलिस्ट हैं, द न्यूज़ से वाबस्ता हैं। फातिमा, रोजाना सुबह आप घर से निकलती हैं, पहला तसव्वुर क्या आता है?
पहला तसव्वुर यही आता है कि इस दफा हम निकले हैं तो क्या वापस घर सलामत पहुंच पाएंगे, या किस बुनियाद पे कौन मार देगा। तो जाहिर है वो बातें आपसे एसोसिएट हो जाती हैं। दूसरा, वैसे अगर मैं देखूं तो बचपन से भी है, इसलिए क्योंकि मैं एक शिया सेक्ट से बिलोंग करती हूँ।
यानी बचपन से आप खौफ में हैं?
बिल्कुल। आप अगर यहाँ पे थोड़ी सी भी प्रोग्रेसिव सोच रखते हैं तो आपके लिए यहाँ जिंदा रहना बड़ा बहुत मुश्किल।
तसव्वुर करीम बेग साहब, आप तो बचपन के खौफ से आजाद थे, या इनकी तरह आप भी सवालिया निशान हर वक्त ज़हन में रहता था, इसलिए कि आप भी सो कॉल्ड माइनॉरिटी से ताल्लुक रखते?
वो खौफ का जो आंसर है वो इस तरह से नहीं कि मुझे कहना पड़े, लेकिन ऑफकोर्स सबकॉन्शियसली मेरे अंदर वो ज़रूर मौजूद होता है, क्योंकि आप मुख्तलिफ किस्म से मज़हब को आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आप लोगों के लिए यहाँ एक मुख्तलिफ एक चीज़ है, वो बिल्कुल है बैक ऑफ द माइंड, वो चीज़ बिल्कुल चलती है,
चलती रहती है
कि आपको जस्टिफाई करना पड़ता है हर बार। मतलब आप, आपके जो ख्यालात हैं वो आप उसको दूसरों को देखते हुए आपको उन ख्यालात का इजहार करना पड़ता है, उसमें आप ये नहीं कर सकते।
बेयकीनी की जो आप लोग बातें कर रहे हैं ये दो तरह के इंसान में रिएक्शन पैदा करती है, या तो वो बिल्कुल दब जाता है, खौफजदा हो जाता है, या टोटल निडर हो जाता है।
मिक्स कैफियत है इसमें। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं, क्योंकि अगर मैं खौफजदा हूँ तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा। जिस तरह के मैं जिस कम्युनिटी से मैं बिलोंग करता हूँ,
वो जो कैफियत है वो डोमिनेट जरूर करती है मेरे खौफ को, और मैं कोशिश यही करती हूँ कि उसको डोमिनेट करने दूँ, इसलिए क्योंकि एक दफ़ा खौफ आ गया आपके दिल में तो फिर आप कोई काम नहीं कर सकते, ना आप आवाज़ उठा सकते।
अच्छा, आप जाहिर है कि मेरे बाद की नस्ल, बहुत बाद की नस्ल से हैं दोनों, मेरे जो ख्वाब थे वो अपने थे, लेकिन आपके नज़दीक रियासत का ख्वाब क्या है? एक ऐसी रियासत जिसका कोई ख़ास मजहब होना चाहिए, नज़रिया होना चाहिए, या ऐसी रियासत जो सबकी रियासत हो?
जी, रियासत का जो तरीका कार है वो वजह कर दिया था जब मुझे मुल्क बना था उसके बानियों ने। कायदे आजम ने कहा था हर बंदे को अपने हिसाब से प्रैक्टिस करने की इजाज़त हो, चाहे वो मजहबी तौर पे हो, सियासी तौर पे हो, चाहे वो किसी सोशल लेवल पे हो। तो मेरे ख्याल से एक ऐसा रियासत जिसके अंदर मुझे, मैं अपने आप को फर्स्ट कैटेगरी सिटीजन समझूं, लेकिन रियासत जो एक चीज पोर्ट्रे करके जो इम्पोज करने की कोशिश करती है उसमें एक सर्टन किस्म का स्कूल ऑफ थॉट ज्यादा परवान चढ़ता है, और वो फिर सब छोटी अकलियतों के लिए मसाइल का बाइस
बनता है। ये जो हालात है इसमें आपके दिल में ख्याल आता है या कोई आपको मशवरा देता है घर में कि अब यहाँ से चली जाओ पाकिस्तान से?
बिल्कुल, ये तो इनफैक्ट आप समझ लें मेरी अपने घर वालों के साथ ये रोज की एक कन्वर्सेशन बन चुकी है कि क्यों एक्टिविज्म करते हो, क्यों जर्नलिज्म में गए हो, यहाँ पे कोई कोई तुम्हें को कुछ नहीं बोलने दिया जाएगा, तुम बोलोगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा, यहाँ क्यों रहना है, या अपना पासपोर्ट बस तैयार रखो या असाइलम के लिए अप्लाई करो. ये तो मतलब ये रूटीन कन्वर्जेशंस है हमारी अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ. और जहाँ तक आपने रियासत का तसव्वुर जो मेरे जहन में है, वो मैं कहूँगी कि रियासत हो माँ की जैसी, सौतेली ना हो बिल्कुल, लेकिन ये कि जो जाहिर माँ का जो सबसे ज्यादा जो हम बात करते हैं माँ के प्यार की, वो होती ये है कि चाहे उसके 4 बच्चे हों 10 बच्चे हों, सबकी अलग अलग जहनीत होती है, सबकी अलग अलग सोच होती है, लेकिन वो सबको उसी तरह प्यार करती है.
आपको भी यही लगता है, आप ऑस्ट्रेलिया में रहे, अमेरिका में रहे, कि मैं क्यों आ गया?
जी, मैं अमेरिका से जब आया तो मुझे किसी एक शख्स ने नहीं कहा यार तुम वापस क्यों आए, तुमने अच्छा काम किया. हर तरफ से मुझे ये कहा गया तुम वहां रुक जाते, वहां तुम स्लिप हो जाते, तुम माइनॉरिटी वहीं पे असाइलम ले लेते. तो मैं जब वहां था तो मैं उस सारे माहौल को, मेरे साथ बहुत सारे पाकिस्तानी, जब मैं फेलोशिप पे था तो मैंने वहां अपने साथ बहुत सारे लोगों को देखा, कि मैंने कहा यार ये सब चीजें जो ये लोग कर रहे हैं वो हम भी अपने मुल्क में कर सकते हैं. जब मैं यहाँ आया मैं बड़े मोटिवेशन के साथ वापस आया था 3 साल पहले. अनफॉर्चुनेटली अभी आज कहना पड़ रहा है कि, लेकिन मैं मायूस नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे रोका गया, मुझे हर लम्हे पे इस तरह के, मुझे किसी चीज़ की मुझे स्पेस वो नहीं मिली. मुझे अपने मुल्क में आने के बाद मैं जिस मोटिवेशन के साथ इस मुल्क में वापस, एक शौक के साथ आया था, क्योंकि मैंने शुरू से इस मुल्क के वो मसाइल भी देखे हैं, मैं इस मुल्क के उस चीज़ों का हिस्सा भी रहा हूँ. मैं खुद एक ऐसे इलाके से हूँ जहाँ पे बुनियादी ज़रूरियात बहुत मुश्किल से लोगों को देर से नसीब हुई हैं. वो जो जो घुटन सी है वो, या लोगों ने आपको जो आपको जो आपके लिए एक बार लगा दिया, जी आप इससे आगे नहीं सोच सकते, आपकी ये लिमिट है, आप इस कोई अच्छा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन के लिए आप कुछ कर नहीं सकते यहाँ पे.
ये जो आप लोगों ने गुफ्तगू की, क्या मुझे ये सवाल पूछना चाहिए कि आप लोगों को हुकूमत से कोई उम्मीद है?
मेरे ख्याल में मुझे तो हुकूमत से तो उम्मीद नहीं है और न रखनी चाहिए इस सिनेरियो में. और पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं सिविल सोसाइटी की बहुत सख्त जरूरत है इस मुल्क में. इस मुल्क में बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे थिंकर्स हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जो इस इन सारी इन चीज़ों के बावजूद एक रेजिलिएंट कौम है जो कुछ ना कुछ इस मुआशरे की तब्दीली के लिए करना चाह रही है और कर रही है. लेकिन मसला ये है कि उनको दोबारा उठ खड़े होकर मुतहद होना होगा ताकि इस मुल्क में एक अच्छी तब्दीली ला सके. मायूसी करेंगे हम अगर उनके लिए स्पेस छोड़ देंगे, जो लोग इस मुल्क में वही अपनी मर्जी करना चाहते हैं तो फिर वही रहेगा.
मैं अग्री तो बिल्कुल करूंगी इससे कि जी सिविल सोसाइटी की ज़रूरत है और ये कि ज़ाहिर लोगों को खड़ा होना पड़ेगा. लेकिन अगर आप यहाँ सिविल सोसाइटी की बात करें तो, और आप पहले की अगर सिविल सोसाइटी देखें तो वो बहुत विजिबली एंटी स्टेट तो नहीं, लेकिन ये कि वो क्रिटिकल होती थी स्टेट की पॉलिसी से और वो चैलेंज करती थी स्टेट को, गवर्नमेंट को. उसको पता था कि कितनी चीज़ें जो है वो हुकूमत के हाथ में है, कितनी चीज़ें रियासत के हाथ में है. आज जब आप सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स को देखते हैं तो वो बहुत एक आप समझ लें 80% तक वो प्रो स्टेट हो चुके हैं, और जिसके पीछे जो है वो आपके जो भी डिक्टेटर्स या जिस तरह की भी पॉलिसीज आपकी रही हैं ये उस सब का नतीजा है कि आफ्टर मुशर्रफ आप देखते हैं कि आपकी सिविल सोसाइटी जो है वो बहुत प्रो स्टेट हो चुकी है. ऐसी सिविल सोसाइटी बहुत मुश्किल होगा कि कोई खातिर ख्वाह मूवमेंट चला सके या लोगों को बेदार कर सके.
तसव्वुर करीम बेग साहब और फातिमा जैदी, बीबीसी उर्दू से बात करने का बहुत शुक्रिया.
ये गुफ्तगू आपने सुनी, शहरियों का कर्ब और इनसिक्योरिटी अपनी जगह, लेकिन कल कराची में होने वाले वाकये में जिस सफाकियत का मुजाहरा हुआ, क्या वो किसी ऐसी आइडियोलॉजी का हिस्सा है जो सफाकियत को हिकमत अमली के तौर पर इस्तेमाल करती है? आइए इस पर बात करें एक थिंक टैंक स्ट्रेटेजिक फोरकास्टिंग के मुहक्किक कामरान बुखारी से.
जी, मैं समझता हूँ आइडियोलॉजी का जो है वो डिपेंडेंट नहीं है ऑपरेशंस, क्योंकि जाहिर है ये जो जो आइडियोलॉजिकल जो कंडीशनिंग की जाती है उन लोगों की जो इस तरीके की जालिमाना कार्रवाइयां करते हैं और गंदगी से जो है दूसरों के साथ पेश आते हैं, तो वो तो बात अपनी जगह पर है. लेकिन जो इस तरह की आइडियोलॉजी को अपनाना और जो है इंटेंट रखना एक बात है, कैपेबिलिटी का होना बड़ा जरूरी है. मैं समझता हूं कि ये जो अब बंदूक का यानी गन्स का और जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, और बजाय इसके कि आईईडी जो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस नहीं हो रही इस्तेमाल, मैं समझता हूँ कि वो इसका नतीजा है कि इनके ऊपर ये खासे दबाव में है. ये जो दहशतगर्दी नेटवर्क जो है ये पाकिस्तान के अंदर दबाव में है, इनके पास बॉम्ब मेकर्स की कमी है, और अगर बॉम्ब मेकर्स की कमी नहीं है तो इनके पास जो है वो जो इंग्रेडिएंट्स हैं बॉम्ब मेकिंग के वो उनकी कमी हो सकती है. फिर ये एक फैसिलिटी चाहिए जहां पे ये बॉम्ब मेकिंग हो सके. तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि ये जो एमओ जो है तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है कुछ के जी, द यूज ऑफ गन फायर एज अपोज टू आईईडीज, تو مجھے تو یہ ان کی جو ہے وہ کمزوری کی نشاندہی کر رہی ہے اور ڈیسپریشن کی نشاندہی کر رہی ہے.
تو یہ جو مظاہرہ ہے یہ پاکستان کے علاوہ اور کہاں کہاں ہو رہا ہے؟
یہ ہم ہر جگہ دیکھ رہے ہیں, نائجیریا میں دیکھ رہے ہیں, صومالیہ میں دیکھ رہے ہیں, نارتھ افریقہ, سیریا میں جو ہے واقعات کی کمی نہیں ہے, اسی طریقے میں عراق کی جو گزشتہ 10-12 سال کی تاریخ ہے وہ بھری پڑی ہے. آپ کو یاد ہوگا 2004-2005 کے دوران جو ہے وہ جو داعش کے جو پریڈیسیسر گروپ تھا القاعدہ فی العراق, اس کے جو بانی تھے ابو مصعب الزرقاوی, تو وہ کس طریقے سے جو ہے مطلب جو شیعہ جو سویلینز ہیں نان کمبیٹنٹس ہیں ان کو باقاعدہ دیدہ دانستہ طور پہ ٹارگٹ کرتے تھے, یہاں تک کہ اسکول جو ہے بسز کو نہیں چھوڑتے تھے. وہ بصرہ کے اندر ایک بہت بڑا حملہ ہوا تھا 2005 کے اندر جس میں جو ہے کوئی 200 بچے مارے گئے تھے. تو یہ تو ہم جو ہے ایک پیٹرن ہے.
اس شفافیت کی پالیسی کا توڑ کیسے نکالا جائے یا کیا ہے؟
جی ابھی تک تو دیکھیں جو لوگ اپنا جسے کہتے ہیں انتہا پسندی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں نظریاتی طور پہ, ان کے اندر کچھ کمزوریاں, ایک تو یہ ہے کہ وہ ڈیفنسو پر ہیں, وہ ان کو آفینسو پہ جانے کی ضرورت ہے. پھر یہ ہے کہ یہاں پر جو جس کو ہم ماڈریٹ اسلام یا ماڈریشن کی جب ہم بات کرتے ہیں, اعتدال پسندی کی بات کرتے ہیں, تو اس کو صحیح طریقے سے ابھی ہم نے ڈیفائن نہیں کیا ہے. جو تو انتہا پسند ہیں وہ تو دھڑا دھڑ جو ہے حدیثیں اور قرآن کی آیتیں کوٹ کرتے ہیں, مس یوز کرتے ہیں, ان کو ابیوز کرتے ہیں اور اپنے تمام جو نیریٹیوز ہیں ان کے اندر وہ آیات اور حدیث اور جو ہے اپنا ماضی کے علماء کے جو اقوال ہیں ان کو جو ہے انہوں نے بھرا ہوا ہوتا ہے. ہم جو دوسری جانب جو ماڈریٹس ہیں وہ اپنے ڈسکورس کو ابھی تیار نہیں کر پا رہے, اور اگر کرتے بھی ہیں تو وہ اس طریقے سے ان کو عبور نہیں ہے اسلامک ٹریڈیشن کے اوپر, اور جو ہے جو ریلیجیس ٹیکسٹ ہیں وہاں پر ریزن زیادہ یوز ہوتا ہے, ریولیشن کم ہوتا ہے. تو پھر جو عام آدمی ہے جو جس کا نہ ادھر کا لینا دینا ہے نہ ادھر کا لینا دینا ہے, تو وہ جب دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے یار یہ جو ماڈریٹس ہیں یہ تو شاید جو ہے مطلب ہم ایک ایسی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ جو شاید ہم دین سے فارغ ہو جائیں, اور یہ چیز پھر ان کے ہاتھوں میں کھیلتی ہے جو دہشت گرد ہیں اور انتہا پسند ہیں. تو انٹلیکچولی جو ہے ہمیں اپنے آپ کو ایلیویٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور اسلام کو اس کا جو ڈسکورس ہے اس کو ریکلیم کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ کام انفارچونیٹلی ہماری جو مولوی کلاس ہے اس کے بس کی بات نہیں ہے. یہ جو ہے اس کے لیے ایک فریش ری تھنکنگ کی ضرورت ہے, ایک تحریک چلانے کی ضرورت ہے, اور جو ہے عام لوگ اور جو نوجوان نسل ہے اس کو اسلام کو ریکلیم کرنے کی ضرورت ہے, تب جا کے ہم یہ جنگ جیتیں گے.
پاکستان میں دہشت گردی کے افریت میں شفافیت کا عنصر, یہ بات کر رہے تھے ہم امریکی تھنک ٹینک کے محقق کامران بخاری سے. اور پاکستان کی فوجی سربراہ نے ایک بار پھر یہ اعلان کیا ہے کہ قلعدم تنظیموں کے خلاف بلا تفریق کارروائی کی جائے گی. یہ ہماری شہ سرخی ہے جو بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آپ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں. چند دن قبل امریکی صحافی سیمور ہرش کی اوسامہ بن لادن کو ہلاک کرنے کے بارے میں ایک رپورٹ شائع ہوئی, جس میں سیمور ہرش نے اپنے ذرائع کے حوالے سے لکھا کہ سن 2011 میں اسامہ بن لادن کو امریکی کمانڈروں نے پاکستان کے جرنیلوں اور آئی ایس آئی کے اعلی اہلکاروں کے تعاون سے ہلاک کیا تھا, اور صدر اوباما نے اس کارروائی کے دوران جس لڑائی کا ذکر کیا وہ محض جھوٹ تھا. تاہم اس کے چند دن بعد پاکستان کے دفتر خارجہ نے اسے مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے, لیکن کچھ لوگ سیمور ہرش کی رپورٹ کو درست سمجھتے ہیں. ہم نے امریکہ میں دفاعی امور کے ماہر ڈاکٹر احسان احراری سے بات کی اور یہ پوچھا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی فوجی افسر اپنے ذاتی مفاد کی خاطر اسامہ بن لادن کی مخبری کر دی ہو, یا ایسا ہونا ممکن نہیں کہ پاکستان کے سیکیورٹی کے اعلی اہلکاروں یا افسران کے علم میں لائے بغیر یہ مخبری ممکن نہیں تھی اور وہ اس میں شامل تھے؟ ڈاکٹر احسان احراری,
دیکھیے سیمور ہرش کی سٹوری کو بلیویبلٹی جس کو اس میں بھروسہ بہت کم رہا, اور اس کے تعلق سے جو ہے ایک دو دن یہاں پہ بحث مباحثہ ہوتا رہا سی این این کے اوپر, مگر اس کی سٹوری کو قبول کرنا بہت مشکل ہے. ایک طرف سے ایک یہ کہ اس نے نام نہیں بتایا سورسز کا, اور پھر اس نے یہ کہا کہ پاکستان جو ہے بالکل اس میں ملوث تھا. مگر دیکھیے ایک طرح سے یہ بھی ہے, ایک طرح سے یہ بات بھی ہے کہ پاکستان اتنا بے بس کیسے ہو سکتا تھا اس سالوں سے. جسے یہ مشکل ہے کہ یہ سوچنا کہ پاکستان کی ایئر فورس نے کچھ اس کا جواب دیا, وہ ایک گھنٹے تک آپریشن کرتے رہے, تو اگر یہ پوری بات نہ امریکہ کی گورنمنٹ بتا رہی ہے، پوری بات نہ پاکستانی گورنمنٹ بتا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سچی بات پاکستان کے ورژن میں اور امریکہ کے ورژن کے درمیان میں ہے کہیں.
تو ڈاکٹر صاحب، مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اسامہ بن لادن کی مخبری کسی افسر نے اپنے ذاتی غرض کے لیے کر دی ہو، یا یہ ضروری ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی کے اعلیٰ افسر بھی اس مخبری میں شامل ہو سکتے ہیں؟
ہاں یہ پاسبل ہے، جی ہاں پاسبل ہے یہ. مگر سوال دیکھیے محبوبہ، میرے لیے سب سے پریشان کن بات یہ ہے کہ پاکستان کی ایک گھنٹے تک آپریشن ہوتا رہا وہاں پہ، اور پاکستان کی آرمی نے کوئی رسپانس دیا، نہ ایئر فورس نے کوئی رسپانس دیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ مگر پاکستان یہ کہنا کہ ہم لوگوں نے سالوں سے کوئی تعاون نہیں کیا، یہ بھی بہت مشکل ہے ماننا میرے لیے، اس لیے کہ اگر انہوں نے تعاون نہیں کیا تو ایک گھنٹے تک بے بس کیسے رہے؟ اس کے تعاون سے دیکھیں جو باٹم لائن میرے حساب سے ہے، یہاں بھی اس اسٹوری کو کوئی لفٹ نہیں دی جا رہی ہے. ابھی پاکستان کا ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، وہاں بھی جو ہے چینی گوئیاں ہو رہی ہیں وہاں پہ، اس کے علاوہ جو کوئی 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 خاص لفٹ نہیں دی جا رہی ہے اس سالوں سے. کہ یہ میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ، مین وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی دلچسپی ختم ہو گئی اس بات سے،
بلکہ وہ جو ہے دفتر خارجہ نے تو باقاعدہ طور پر اس کو مسترد کیا ہے.
ہاں دفتر خارجہ نے مسترد کیا 3-4 دن کے بعد، اور دوسرے لوگوں کا کہنا، یہاں کے لوگوں کا کہنا یہ بات ذرائع کا کہ وہ سیمور ہرش وہ اسٹوری بیچنے کی کوشش کر رہا تھا کئی سورسز کو بہت زمانے سے، کوئی سورس کو خرید ہی نہیں رہی تھی اس کو. اور سیمور ہرش کام کرتا ہے نیو یارکر میں، جو بہت ہی پریسٹیجیس جو ہے میگزین ہے اس ملک کا. اس فرچے نے اس اسٹوری کو چھاپنے سے انکار کر دیا، تو وہ چلا گیا، وہ لندن ریویو آف بکس میں انہوں نے شائع کیا. وہ تو لندن ریویو آف بکس جو ہے بہت پڑھا جاتا ہے، مگر نیو یارکر کے مقابلے میں اس کا پریسٹیج نہیں ہے. تو اس کا یہی اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو یقین کسی نے نہیں کیا. فی الحال امریکہ پاکستان کے اوپر توجہ نہیں دے رہا ہے.
آپ نے خود بھی کہا، آپ نے کہا کہ فی الحال امریکہ پاکستان سے تعلقات پر توجہ نہیں دے رہا اور تعلقات کچھ گرم جوش نہیں ہیں اس وقت. تو اس رپورٹ کے آنے سے تو شاید اور بھی سرد مہری آ جائے گی دونوں کے تعلقات میں.
نہیں، اس لیے دیکھیے کوآپریشن پاکستانی انٹیلیجنس میں اور امریکہ کی انٹیلیجنس جو ہے وہ تو ہے، وہ کوآپریشن سے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. جو پاکستان کی فارن پالیسی کے تعلق سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان اپنی فارن پالیسی کو بہت بہت چالاکی سے امپلیمنٹ کرتا ہے، اور امریکہ سمجھتا ہے اس چالاکی کو، اور امریکہ کے اپنے جو مقاصد ہیں افغانستان کے تعلق سے، جب تک کہ وہ مقاصد کو جو کہ پاکستان نہیں ڈالے گا تو پاکستان کو امریکہ کی صحت کو ایسا نہیں پڑے گا. تو سیمور ہرش کی سٹوری کے اوپر تھوڑی توجہ ہوگی، 10-15 منٹ ڈسکشن ہوئی، 1-2 گھنٹہ ڈسکشن ہوا، اس کے بعد جو ہے کاروا آگے بڑھ گیا.
لیکن اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ سیمور ہرش کی رپورٹ درست ہے، تو کیا لگتا ہے پاکستان کے سابق جنرلوں کو اس کا کیا فائدہ ہوا ہوگا؟
فائدہ میں سمجھتا ہوں، اگر یہ فرض کیا جائے سیمور ہرش کی سٹوری صحیح ہے، تو پاکستان کے جنرلز نے چھپایا اس کو بن لادن کو، اس لیے کہ وہ چاہ دیتے کہ امریکہ سے ان کو باقاعدہ معاوضہ ملے، ان کے پاکستان کو معاوضہ ملے، یہ نہیں کہ جنرل کیانی کو اپنی جیب بھرنے کا موقع ملے، نہیں، پاکستان کو جو اس کو کیا معاوضہ ملے گا، یہ اس تعلق سے ہو سکتا ہے. مگر میں نہیں سمجھتا کہ اس کے امکانات ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ میں نہیں سمجھتا کہ اسامہ بن لادن وہاں چھپا ہوا تھا اور کسی کو اس کا علم تھا، یہ بالکل غلط بات ہے. یہ اس کو تو سمجھنا، اس کو یقین کرنا بالکل ناممکن ہے کسی شخص کے لیے.
امریکہ میں دفاع امور کے ماہر ڈاکٹر احسان احراری، جو امریکی محکمہ دفاع میں نجی طور پر مشاورت سے بھی منسلک رہ چکے ہیں. اور برونڈی میں بغاوت کے بارے میں، یعنی فوجی بغاوت کے بارے میں خبر تو آپ نے سن لی خبروں میں، یہاں کے صدر کے خلاف فوجی بغاوت کے اعلان کے بعد فوج دو دھڑوں میں بٹ چکی ہے، اور متحرک گروہ دارالحکومت برمبورا کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف برسری پیکار ہیں. لیکن فوجی بغاوت کا اعلان کرنے والے فوجی جنرل کا یہ دعویٰ ہے کہ اب بھی ان کا قبضہ برقرار ہے. نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے معصومہ ملک کی زبانی.
برونڈی میں فوجی بغاوت کی کوشش کو ناکام بنانے کے لیے صدر کورنزیزا کی وفادار فوج دارالحکومت بوجمبورا میں باغی فوج سے لڑ رہی ہے. شہر میں حالات کشیدہ ہیں اور بھاری شیلنگ اور گولیوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں. دارالحکومت کے رہائشی ارمن کبایا بائے نے بتایا،
صبح ہو گئی ہے اور ہم اب بھی گولیاں چلنے کی آوازیں سن رہے ہیں، باہر جانا محفوظ نہیں ہے، ہم بس انتظار کر رہے ہیں کہ دیکھیں اب یہ سب کہاں جاتا ہے۔ افریقی یونین بھی خاموش ہے، گزشتہ 3 ہفتوں سے ایسا ہی چل رہا ہے اور افریقی یونین بس اپنے حقوق کے لیے احتجاج کرنے والوں کو پولیس کے ہاتھوں قتل ہوتا دیکھ رہی ہے۔
سائمن گلیباؤ بوجمبورا میں عیسائیوں کا ایک امدادی ادارہ چلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ گولیوں کی آوازیں آنا اب بند ہو چکی ہیں اور پچھلے 4 گھنٹوں سے شہر میں مکمل خاموشی ہے، مگر لوگ اب بھی باہر نکلنے سے گھبرا رہے ہیں۔
کل کے جشن کے بعد اب انتہائی خاموشی اور تناؤ ہے، پہلے یہ اندازہ لگانا کافی دشوار تھا کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اب چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو ہمیں معلوم ہوا ہے کہ لڑائی رکی ہوئی ہے اور متحارب گروہ ایک دوسرے سے 200 گز کے فاصلے پر مورچہ بند ہیں۔
صدر کی وفادار فوج کا کہنا ہے کہ دارالحکومت کے اہم مقامات اب ان کے کنٹرول میں ہیں۔ فوجی ذرائع نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ انہوں نے صدارتی محل، سرکاری ریڈیو، سرکاری ٹی وی، ہوائی اڈے اور شہر کے مرکزی علاقے کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ برونڈی میں موجود بی بی سی کے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ شہر کی سڑکوں پر بھی حکومت کی وفادار پولیس کے دستے دکھائی دے رہے ہیں اور ہوائی اڈا بھی دوبارہ کھول دیا گیا ہے، لیکن اطلاعات ہیں کہ سرکاری ریڈیو اور آر این ٹی وی کے ٹی وی نشریاتی ادارے کے اطراف میں اب بھی شدید لڑائی ہو رہی ہے۔ برونڈی میں حزب اختلاف کی مرکزی جماعت کے رہنما آگاٹون رواسا کہتے ہیں کہ یہ فوجی بغاوت ضروری تھی کیونکہ صدر نے آئین کی خلاف ورزی کی۔
بدقسمتی سے ایک جمہوری ملک ہوتے ہوئے ہمارے لیے ایسے طریقہ کار کا سہارا لینا ضروری ہو گیا ہے، لیکن ان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کیونکہ صدر کورنزیزا نے ملک میں افراتفری پیدا نہ کرنے کے مشوروں پر توجہ ہی نہیں دی، کیونکہ وہ تو بس تیسری مدت کے لیے صدر بننے کے منتظر تھے جو کہ آروشا کے معاہدے اور آئین کے منافی ہے۔
برونڈی میں فوج کے سربراہ اور صدر دونوں ہی نے دعویٰ کیا ہے کہ فوجی بغاوت کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے، مگر بغاوت کرنے والے فوجی افسران نے اس دعوے کو مسترد کیا ہے۔ انہی میں سے ایک نے کہا ہے کہ عملی طور پر سارا شہر ان کے قبضے میں ہے۔ ملک میں بحران صدر کورنزیزا کا تیسری مدت کے لیے صدر بننے کے اعلان سے شروع ہوا۔ ملک میں صدر کے خلاف ہفتوں سے جاری احتجاج میں اب تک 20 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔
برونڈی میں بغاوت، بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہی تھی معصومہ ملک۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ضلع مستونگ اور قلات میں سیکیورٹی فورسز نے سرچ آپریشن کیا ہے، جس کے بارے میں حکام کہتے ہیں کہ یہ آپریشن عسکریت پسندوں کے کیمپوں کے خلاف کیا گیا ہے اور انہوں نے 4 عسکریت پسندوں کو ہلاک کرنے کا بھی دعویٰ کیا ہے، جبکہ پنجگور سے 2 افراد کی تشدد زدہ لاشیں ملی ہیں اور گوادر سے 3 افراد کو اغوا کر لیا گیا۔ تفصیل بتا رہے ہیں کوئٹہ سے محمد کاظم۔
کوئٹہ میں فرنٹیئر کور کے ترجمان کے مطابق یہ آپریشن قلات اور مستونگ کے علاقوں جوہان، اسپلنجی اور بوئی میں کیا جا رہا ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ آپریشن ان علاقوں میں عسکریت پسندوں کے کمین گاؤں کے خلاف کیا جا رہا ہے، جس میں ایف سی کے تقریباً 400 اہلکار حصہ لے رہے ہیں۔ سرچ آپریشن میں فورسز کی رصد کے لیے ہیلیکاپٹر کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ ترجمان کے مطابق ایف سی اور عسکریت پسندوں کے درمیان شدید فائرنگ کے تبادلے میں عسکریت پسندوں کے کیمپ اور بارود سے لدی گاڑی تباہ ہو گئے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ سرچ آپریشن کے دوران تاحال 4 عسکریت پسندوں کو ہلاک کرنے کے علاوہ متعدد کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ 3 ایف سی اہلکار بھی زخمی ہو گئے ہیں۔ ترجمان کے مطابق عسکریت پسند سائندک پروجیکٹ کے آئل ٹینکر کو نظر آتش اور گزشتہ روز نوشکی میں سیکورٹی فورسز پر حملہ کرنے اور دیگر تخریبی کارروائیوں میں مطلوب تھے۔ دوسری جانب کالعدم عسکریت پسند تنظیم یونائیٹڈ بلوچ آرمی نے اس حوالے سے جو بیان جاری کیا ہے اس کے مطابق اس آپریشن میں ہلاک ہونے والی عسکریت پسند نہیں۔ ترجمان نے دعویٰ کیا کہ ان علاقوں میں سیکورٹی فورسز پر حملوں میں ان کو باری اور جانی مالی نقصان پہنچایا گیا۔ فرنٹیئر کور کے ترجمان نے مزید کہا ہے کہ پنجگور میں بھی 2 عسکریت پسندوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ ترجمان کے مطابق ایک کارروائی خفیہ اطلاع پر تسب کے علاقوں میں کی گئی، جس کے دوران 2 عسکریت پسندوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ ادھر ساحلی ضلع گوادر کے علاقے اور ماڑا سے 3 افراد کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اس رپورٹ کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا۔ آج اس کے ایڈیٹر تھے سکلین امام اور پروڈیوسر تھیں نازیہ میمن۔ لندن میں اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دیے رابن وارن نے، اور اسلام آباد سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دیا اسرار الحق نے۔ ماہوارہ سفتر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اب اجازت دیجیے، اور آخر میں اہم عالمی خبروں کے خلاصے کے ساتھ احمد رضا۔
زمبابوے کے کرکٹ بورڈ نے کہا ہے کہ پاکستان کے دورے کو معطل کرنے کے اعلان پر نظر ثانی کی جا رہی ہے اور ابھی حتمی فیصلہ ہونا ہے۔ کراچی میں کل مسلح حملے میں ہلاک ہونے والے 40 سے زیادہ اسماعیلیوں کو کڑے پہرے میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ واقعے کے خلاف ملک بھر میں سوگ رہا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت کا خفیہ ادارہ رو پاکستانی سرزمین پر دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے۔ اور افغانستان کے دارالحکومت کابل میں حکام کے مطابق ایک ہوٹل پر مسلح حملے میں کم سے کم 14 عام شہری ہلاک ہو گئے جبکہ 2 حملہ آور بھی مارے گئے۔ تھائی لینڈ کی بحریہ نے پچھلے ایک ہفتے سے سمندر میں پھنسی ہوئی کشتی پر سوار سینکڑوں برمی تارکین وطن کو کھانا پانی مہیا کیا ہے مگر انہیں تھائی سرزمین پر آنے کی اجازت نہیں دی۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔